السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. خصوصی عدالتوں کا قیام غیر معمولی مسئلے سے نمٹنے کا غیر معمولی حل ہے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، صومالی حکومت نے بتایا ہے کہ الشباب کا انٹیلیجنس سربراہ ساکو قصبے میں ایک امریکی فضائی حملے میں مارا گیا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے جس میں میانمار پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ملک کی محصور زدہ روہنگیا اقلیت کو برابر کے حقوق اور شہریت کی اجازت دیں. اور بنگلہ دیش کی خصوصی عدالت نے منگل کو ملک کی مذہبی سیاسی پارٹی جماعت اسلامی کے ایک اور رہنما کو 1971 کی جنگ آزادی میں ظلم و زیادتی کا مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. دہشت گردی کے خلاف متحدہ ایکشن پلان کے سلسلے میں منگل کو ہونے والی اعلی سطحی میٹنگ میں وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بار پھر کہا ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس مجوزہ منصوبے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام غیر معمولی مسئلے سے نمٹنے کا غیر معمولی حل ہے. اسلام آباد میں منگل کو وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اعلی سطحی اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل رضوان اختر نے بھی شرکت کی. وزیر اعظم نے شرکا کو دہشت گردی سے نمٹنے کے قومی لائحہ عمل پر جلد عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کروائی. انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کا لائحہ عمل قومی یکجہتی کا غماز ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ سنگین جرائم میں ملوث افراد، معصوم بچوں، شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے قتل میں ملوث عناصر کے مقدمات کی سماعت خصوصی عدالتوں میں کی جائے گی. گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور عسکری قیادت کے 11 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے مشاورتی اجلاس میں دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے 20 نکاتی قومی لائحہ عمل کی منظوری دی گئی تھی، جس میں فوجی افسران کی زیر قیادت خصوصی عدالتوں کا قیام بھی شامل تھا. اس مقصد کے لیے اٹارنی جنرل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے مشاورت میں مصروف ہیں. تاہم انسانی حقوق کی بعض تنظیموں اور قانونی ماہرین کی طرف سے فوجی عدالتوں کے قیام پر تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ ان خصوصی عدالتوں کا قیام 2 سال کے لیے ہوگا. پشاور میں فوج کے زیر انتظام چلنے والے ایک اسکول پر 16 دسمبر کو ملک کی تاریخ کے بدترین دہشت گرد حملے کے بعد ملک بھر میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا، جبکہ فوج کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں میں بھی تیزی آئی، جس میں اب تک درجنوں مشتبہ شدت پسند مارے جا چکے ہیں، جبکہ شہری علاقوں سے بھی سینکڑوں کی تعداد میں مشکوک افراد کو گرفتار کر کے ان سے پوچھ گچھ جاری ہے. ادھر پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل طاہر رفیق بٹ نے سرکاری میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردوں اور ملک دشمن عناصر کے خاتمے کے حوالے سے فضائیہ ایک لائحہ عمل پر کام کر رہی ہے.
یہ ہم اپنی پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے بڑے کیٹیگوریکل اور پریسائز آپریشن کر رہے ہیں، جس میں صرف اور صرف دہشت گردوں کو اور ملک دشمن عناصر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کے چھپنے کی جگہ، ان کے ایمونیشن ڈمپس، ان کے لوجسٹکس کی جگہ، IEDs کی فیکٹریاں، ایسی تمام جگہ جس سے وہ اس ملک کو سخت نقصان پہنچا رہے تھے وہ ہم جا کے تباہ کرتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک یہ تمام کا تمام تباہ نہیں ہو جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے.
پاکستانی فوج قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے علاوہ خیبر ایجنسی میں چھپے شدت پسندوں کے خلاف زمینی افواج کے علاوہ فضائیہ کی مدد سے بھی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کو تباہ کرنے کے علاوہ ان کے گولہ و بارود کے ذخیروں کو بھی تباہ کیا گیا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
سن 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے ایک مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کو پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے. ان پر اغوا کا الزام عائد کیا گیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے.
وفاقی دارالحکومت کی پولیس نے ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر کے عدالت سے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کی طرف سے 3 ماہ تک نظر بند کرنے کے حکم کو معطل کرتے ہوئے ذکی الرحمان لکھوی کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن رات دیر گئے ہی پولیس نے انہیں اڈیالہ جیل سے دوبارہ حراست میں لے لیا۔ حکام کے مطابق ذکی الرحمان کو اسلام آباد کے تھانہ گولڑا میں 6 سال قبل ایک شخص کے اغوا کی درج کروائی گئی رپورٹ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ منگل کو ملزم کو سخت سیکیورٹی حصار میں اسلام آباد میں ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور 7 روزہ ریمانڈ کی درخواست کی گئی۔ پولیس کا موقف تھا کہ ایف آئی آر میں درج الزامات کی تحقیقات کے لیے انہیں لکھوی سے تفتیش کرنی ہے، جس پر عدالت نے 2 روزہ ریمانڈ جاری کرتے ہوئے ملزم کو 2 جنوری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ذکی الرحمان لکھوی کو سن 2008 میں بھارتی شہر ممبئی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے الزام میں 6 دیگر افراد سمیت گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف عدالتی کارروائی جاری رہی، لیکن 18 دسمبر کو عدالت نے ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے ذکی الرحمان لکھوی کو رہا کرنے کا حکم دیا، تاہم حکومت نے خدشہ نقض امن کے قانون کے تحت انہیں نظر بند کر دیا تھا۔ ملزم کے وکیل رضوان عباسی نے عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کے موکل کے خلاف ٹھوس شواہد موجود نہیں اور ان کے بقول انہیں بلا جواز حراست میں لیا گیا۔
کوئی جسٹیفائیبل ریزن موجود نہیں ہے ٹو لاج دس ایف آئی آر۔ یہ جو لینگویج آف دی ایف آئی آر ہے، اٹ ڈز ناٹ ڈسکلوز اینی آفینس انڈر سیکشن 365 اور اینی ادر آفینس مینشنڈ ان پاکستان پینل کوڈ۔
ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت منظور ہونے پر بھارت کی طرف سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن پاکستانی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ اس عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی صورتحال پاکستانی حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، لہذا حکام کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں۔ معروف تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ایک طرف جب ہندوستان پروپیگنڈا کرتا ہے تو ان لوگوں کو سپورٹ بلڈ ہوتی ہے پاپولر سپورٹ پہ، کیونکہ پاکستان میں اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کافی اسٹرانگ ہے، تو لہٰذا انڈیا ان کو برا کہے گا تو پاکستان میں ان کے لیے سپورٹ ہوتی ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ کے لیے جو ہے سچویشن یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر یہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ڈومیسٹیکلی ان ایلیمنٹس کو سپورٹ بلڈ ہو جاتی ہے انڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ تو ایک بڑا ڈائلما ہے جو میرا خیال ہے حکومت کو الٹیمیٹلی حل کرنا پڑے گا، اسے گورنمنٹ کو واضح پوزیشن لینی چاہیے۔
ادھر شائع شدہ اطلاعات کے مطابق بھارت نے ذکی الرحمان لکھوی سے متعلق عدالتی فیصلوں پر نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، تاہم پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
صومالی حکومت نے بتایا ہے کہ الشباب کا انٹیلیجنس سربراہ ساکو قصبے میں ایک امریکی فضائی حملے میں مارا گیا ہے۔ صومالیہ کے نیشنل انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسی نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ 2 افراد سمیت عبدی شکور تحلیل پیر کے روز فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شکور تحلیل ساکو اور گاؤں جواری کے درمیان سفر کر رہا تھا جب اس کی گاڑی کو حملے میں تباہ کیا گیا۔ ستمبر کے مہینے میں بھی صومالیہ میں ایک اور فضائی حملے میں الشباب کا لیڈر احمد عبدی گودین ہلاک ہوا تھا۔ القاعدہ دہشت گردوں سے منسلک الشباب گروپ صومالی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک کو قدامت پسند اسلامی ملک میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ صومالی اور افریقی یونین فوجیں پچھلے سال عسکریت پسندوں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہی ہیں۔ اٹلی نے کہا ہے کہ امدادی کارکنوں نے یونان کے جزیرے کارفو کے قریب اطالوی مسافر بردار کشتی سے تمام بقیہ افراد کو نکال لیا ہے، تاہم بحیرہ ایڈریاٹک کے قریب پیش آنے والے اس حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے اور خدشہ ہے کہ کئی دیگر افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ کشتی میں موجود زندہ بچ جانے والے تمام افراد کو نکالتے وقت پیر کو 5 افراد کی لاشیں بھی ملی تھیں۔ اٹلی اور یونان کے امدادی کارکنوں نے حادثے کا شکار ہونے والی کشتی کے قریب امدادی کاروائیوں کو جاری رکھا ہے۔ انڈونیشیا کے حکام نے ایئر ایشیا کے گر کر تباہ ہونے والے مسافر بردار طیارے کے ملبے کے قریب سے اب تک کم از کم 40 کے قریب لاشیں نکال لی ہیں۔ یہ طیارہ اتوار کے روز سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ ہوا بازی کے تیزی سے فروغ پاتے شعبے میں اس سال جنوب مشرقی ایشیا میں یہ 3rd حادثہ ہے۔ اس بارے میں رون کاربن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
इंडोनेशिया के तैयारों ने जावा के करीब समंदर में तैयारे के मलबे को तलाश किया है। ये मकाम उस जगह से 10 किलोमीटर दूर है जहां इतवार के रोज एयर एशिया के तैयारे को आखिरी बार रेडार पर देखा गया था। इस मकाम पर समंदर की गहराई कम होने की वजह से तवक्को की जा रही है कि तैयारे के मलबे और वॉइस रिकॉर्डर समेत इबलाग से मुतालिक अहम आलात की बाजियाबी के लिए जारी कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। यहां समंदर की गहराई 40 से 50 मीटर है। तैयारे के मलबे की तस्वीर सोराबिया एयरपोर्ट अरसाल की गई, जहां तैयारे में सवार अफराद के अहले खाना इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक खबरों का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। मलबे की तस्वीर और समंदर में तैरती लाशें देखने पर अहले खाना की गम में डूबी आहें सुनाई दी। ये एयरबस सोराबिया इंडोनेशिया से सिंगापुर जाने के लिए मामूल की परवास पर थी जब इसे समंदरी तूफान का सामना करना पड़ा। इब्तदाई तहकीकात में तैयारे को पेश आने वाले हादसे की वजह शदीद मौसम को ठहराया गया है। इतवार के रोज एयरबस 320 मामूल की परवास पर थी जब इसके हवाबाजों ने तूफान से बचने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से 1800 मीटर मजीद बुलंदी पर जाने की इजाजत मांगी। इतलात के मुताबिक इजाजत देने में ताखीर हुई क्योंकि उस वक्त दूसरे तैयारे भी इलाके में मौजूद थे। ताहम इस आखिरी राब्ते के चंद ही मिनटों के बाद एयरबस से हर तरह का राब्ता मुनकते हो गया था। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कायम एविएशन कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ह्यू रिची का कहना है कि सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीर से मौसम की शिद्दत का अंदाजा होता है। ह्यू का कहना था, मौसम में बेरहमाना शिद्दत नजर आ रही थी। ऊपर की जानेब और नीचे की जानेब जाने वाली हवाओं की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। इतनी शदीद हवाएं तैयारे को गायब करने के लिए काफी थीं। हवाएं इतनी शदीद थी कि उनके जोर और दबाव से तैयारा हवा में टूट सकता था। मेरे ख्याल में हवा की शिद्दत की वजह से तैयारे को हादसा पेश आया। एयर एशिया की चीफ एग्जीक्यूटिव टोनी फर्नांडिस ने इस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। इंडोनेशिया से मुंसलिक एयर एशिया कम खर्च एयरलाइनों में सबसे ज्यादा कामयाब है और इसकी जैली शाखें थाईलैंड और फिलिपाइन में भी मौजूद हैं। एशिया में तेजी से फरोग पाती हवाबाजी की सनत में, जहां इस इलाके में 1600 तैयारे मामूल की परवाजें भरते हैं, एयर एशिया के पास 170 तैयारे हैं। सन 2014 में इस इलाके में पेश आने वाला ये तीसरा हादसा है। इस साल मार्च में क्वालालंपुर से बीजिंग जाने वाली मलेशियन एयरलाइंस की परवाज 370 अभी तक लापता है। जुलाई में मलेशियन एयरलाइंस की परवाज 17 मशरकी यूक्रेन में हादसे का शिकार हुई थी। बुध के रोज हादसे का शिकार होने वालों के अहले खाना को सोराबिया से जजीरे बैलीटुंग ले जाया जाएगा, जहां वो अपने अजीजों की बाजाबता शनाख्त करेंगे। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
रूस की एक अदालत ने सियासी सरगर्म रहनुमा एलेक्से नेवाल्नी को 3.5 साल की मौतल कैद की सजा सुनाई है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल।
अदालत ने 38 साल वकील और ब्लॉगर को इस केस में 3.5 बरस कैद मौतल की सजा सुनाई है, जबकि इस्तगासा ने अदालत से उन्हें 10 साल सजा देने की दरख्वास्त की थी। नेवाल्नी के भाई ओलेग को भी इस मुकदमे में सजा सुनाई गई है, लेकिन उन्हें जेल भेजने का हुक्म दिया गया। इस फैसले पर एलेक्सी नेवाल्नी ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। वो कह रहे हैं कि मुझे शर्म महसूस हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं, आप इसे क्यों जेल में डाल रहे हैं, ये नफरत अंगेज इकदाम है, ये सब कुछ करने से मुझे मजीद सजा दी जा रही है। इस मुकदमे का फैसला 15 जनवरी को सुनाया जाना था, लेकिन पीर के रोज तारीख तब्दील कर दी गई और इसकी वजाहत नहीं की गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर बनाए गए एक सफ़े के जरिए फैसले के रोज क्रेमलिन के करीब मुजाहरे करने के लिए लोगों को मुनज़्ज़म किया जा रहा था। इस पेज ने हजारों लोगों को इस जानिब मुतवज्जो किया। फैसले के सुनाए जाने के बाद एलेक्सी ने अदालत से बाहर निकलने के बाद अपने हामियों पर जोर दिया कि वो मुजाहरा जारी रखें। उनके अल्फाज हैं,
Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена. Я призываю сегодня в том числе...
Элекзи кہہ رہے ہیں کہ یہ نظام اتنا ناقص ہے کہ اس کو قائم نہیں رکھنا چاہیے. اس ناقص نظام کے وجود کا کوئی جواز نہیں ہے. آج میں ہر ایک سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ سڑکوں پر نکلیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت تک سڑکوں پر رہیں جب تک اس طاقتور نظام کا خاتمہ نہیں ہو جاتا جو معصوم لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈینیل شیرف نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اولیگ کو جیل بھیجنے کا فیصلہ الیگزی کی ایکٹیویزم کو ختم کرنے کا ایک حربہ ہے.
The overall impression that most people are getting is and outside of the court today there was a lot of reaction.
ڈینیل شیرف کہہ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہاں عدالت کے باہر جمع ہو رہے ہیں. الیگزی کے بھائی کو سزا سنائے جانے کے خلاف خاصا رد عمل سامنے آیا ہے, یعنی انہیں جو سزا دی گئی اور پھر الیگزی کو جو معطل سزا سنائی گئی. یہ ایک پرانا سوویت حربہ دکھائی دیتا ہے. مسٹر الیگزی ایک غیر قانونی مظاہرے میں شمولیت پر گزشتہ فروری سے اپنے گھر میں نظر بند ہیں. وہ 2011 اور 2012 میں صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف بڑے مظاہروں کی قیادت کر چکے ہیں. انہیں جولائی 2013 میں غبن کے ایک اور مقدمے میں 5 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی, لیکن کئی مہینوں کے بعد اسے معطل کر دیا گیا. اس سال ماسکو کے میئر کے انتخابات میں الیگزی نیوالنی دوسرے نمبر پر رہے تھے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے اس قانون پر دستخط کر دیے ہیں جو ملک کے غیر وابستہ رہنے کی پابندی کو ختم کرنے کا متقاضی ہے. یہ اقدام یوکرین کو نیٹو اور مغربی فوجی اتحاد کے قریب لانے کی کوششوں کا حصہ ہے. ماسکو سے ڈینیل شرف کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
یوکرین کے صدر پیٹر پوروشینکو نے پیر کے روز کیو میں سال کے اختتام پر پریس بریفنگ میں ملک کی غیر وابستگی کے سٹیٹس کو ختم کر دیا. رپورٹروں اور کیمرامینوں کے سامنے بیٹھ کر صدر پیٹر پوروشینکو نے اس بل پر دستخط کیے جسے گزشتہ ہفتے یوکرین کی پارلیمنٹ نے قبول کیا تھا. اس سٹیٹس میں تبدیلی سے یوکرین نیٹو میں شمولیت کی باضابطہ درخواست کے قریب پہنچ گیا ہے, جسے روس ایک خطرہ سمجھتا ہے. مسٹر پوروشینکو نے صحافیوں کو بتایا کہ یوکرین کے عوام چاہیں تو وہ اس اتحاد میں جانے کی درخواست 5-6 سال تک نہ دیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے خیال میں سال 2010 میں غیر وابستگی کا سٹیٹس دفاعی اعتبار سے ایک غلطی تھی. ان کے بقول اس اقدام نے ملک کی دفاعی فورسز کو تباہ کر دیا. یوکرین کی فورسز اور روس کے حامیوں کے درمیان جاری لڑائی میں اس سال مشرقی علاقوں میں کم از کم 5,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یوکرین اور مغربی ممالک روس پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ باغیوں کو فوجوں اور اسلحے کے ذریعے مدد فراہم کر رہے ہیں, جبکہ کریملن کے عہدیدار اس الزام کی تردید کرتے ہیں. اس کشیدگی کے باوجود صدر پوروشینکو نے 15 جنوری کو قازقستان میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور جرمنی اور فرانس کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کا بھی اعلان کیا. ادھر روس کے عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرین کو نیٹو میں شمولیت کے لیے دعوت دی گئی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. صدر ولادیمیر پیوٹن نے گزشتہ ہفتے ملٹری ڈاکٹرائن پر دستخط کیے تھے جس میں نیٹو میں توسیع اور یورپ میں اینٹی بلاسٹک میزائل سسٹم کی تنصیب کے منصوبوں کو روس کی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا گیا. رشین ملٹری اینالسٹ الیگزینڈر گولڈس نے وائس آف امریکہ سے اسکائپ پر انٹرویو میں کہا کہ صدر پیوٹن کو خدشہ ہے کہ ملک میں مظاہرین کو مغربی حکومت پیسے دے رہی ہیں.
They want to stress that so-called color revolution.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر وہ زور دے رہے ہیں کہ یہ نام نہاد کلر ریولوشن کسی نئے جنگی حربے کی کوئی قسم نہ ہو, اور انقلاب کے تمام رنگ یورپ کی سازشوں کا حصہ ہیں. بعض اوقات یہ سب بہت بھیانک لگتا ہے. پیر کے روز ایک اور پیش رفت میں روس کی ایک عدالت نے غیر متوقع طور پر صدر پیوٹن کی سب سے بڑی نقاد اور حزب اختلاف کی رہنما الیگزی نیولنی کے خلاف فیصلہ جلد سنانے کا اعلان کیا. اس طرح 15 جنوری کے بجائے اب یہ فیصلہ منگل کو متوقع ہے. نیوالنی اور ان کے بھائی پر مبینہ دھوکہ دہی کے الزامات ہیں. ان کے حامی 15 جنوری کو کریملن میں مظاہرے کا منصوبہ رکھتے تھے جس میں 30,000 افراد نے فیس بک پیج کے ذریعے اپنی شرکت کی یقین دہانی کرا رکھی تھی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وسطی افریقی ملک گیمبیا کے صدارتی محل کے نزدیک شدید فائرنگ ہوئی ہے, جس سے یہ امکان بڑھ گیا ہے کہ صدر یحییٰ جامہ کا تختہ الٹنے کی کوشش ہو سکتی ہے جو ملک سے باہر ہیں. رہائشیوں اور سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے دارالحکومت بانجول میں منگل کے صبح فائرنگ شروع کی, لیکن دن کے وقت حالات پرسکون ہو گئے. اطلاعات کے مطابق صدارتی گارڈ سے منسلک فوجی اس فائرنگ میں ملوث تھے. فرانس کے خبر رساں ادارے نے ایک نامعلوم فوجی کے حوالے سے بتایا ہے کہ 3 مشتبہ افراد لڑائی میں مارے گئے ہیں. جبکہ ایک گرفتار ہو گیا. افسران کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں حملہ آوروں کا لیڈر بھی شامل تھا جو ایک فوجی بھگوڑا تھا. صدر یحییٰ جامع ملک میں نہیں تھے لیکن ان کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں کہ وہ کہاں ہیں. گیمبیا ایک سابق برطانوی نوآبادی ہے جس کی شمالی اور جنوبی سرحدوں پر سینیگال واقع ہے. مسٹر جاما 1994 میں تختہ الٹ کر اس چھوٹے سے مغربی افریقی ملک پر قابض ہو گئے تھے اور ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تنقید کی جاتی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے جس میں میانمار پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ملک کی محصور زدہ روہنگیا اقلیت کو برابر کے حقوق اور شہریت کی اجازت دے. پیر کے روز اتفاق رائے سے منظور ہونے والی قرارداد میں جنرل اسمبلی نے میانمار کے خاص طور پر مسلمان اقلیتی گروپ کے ساتھ ناروا سلوک پر سخت تشویش کا اظہار کیا. تقریباً 140,000 روہنگیا راکھن ریاست کے غلیظ اور لوگوں سے بھرے کیمپوں میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں جون سن 2012 میں فرقہ وارانہ فسادات میں 280 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے. میانمار جسے برما بھی کہا جاتا ہے روہنگیا اقلیت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا. بہت سے مقامی اور حکومتی عہدیدار انہیں بنگلہ دیش سے آئے غیر قانونی تارکین وطن قرار دیتے ہیں. اقوام متحدہ کی قرارداد میں زور دیا گیا ہے کہ گروپ کے ارکان کو مکمل شہریت دی جائے اور انہیں روہنگیا کی حیثیت سے شناخت دی جائے نہ کہ بنگالی کی حیثیت سے جیسا کہ حکومت اصرار کرتی ہے. بنگلہ دیش کی خصوصی عدالت نے منگل کو ملک کی مذہبی سیاسی پارٹی جماعت اسلامی کے ایک اور رہنما کو 1971 کی جنگ آزادی میں ظلم و زیادتی کا مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی ہے. استغاثہ کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے نائب سیکرٹری جنرل 62 سالہ اے ٹی ایم اظہر الاسلام کو قتل عام، جنسی زیادتی، اغوا، تشدد سمیت 5 جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے. وکیل دفاع تاج اسلام نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے. بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان موہندر سنگھ دھونی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے ہیں. منگل کو بھارتی کرکٹ بورڈ نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ ایم ایس دھونی نے فوری طور پر ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا ہے. وراٹ کوہلی چوتھے اور آخری ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کی قیادت کریں گے. خبریں ختم ہوئیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
سن 2014 میں ایبولا کے مرض نے مغربی افریقہ کے 3 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ہزاروں افراد اس موذی مرض کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے. پوری دنیا نے اس کے انسداد کے لیے بھرپور کوششیں کیں. اس سال کے سنگین ترین طبی بحران کے بارے میں کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
ایبولا وائرس سن 2013 کے آخری دنوں میں گینی کے دہی علاقوں میں خاموشی سے پھیلنا شروع ہوا. اس کے بعد یہ وائرس گینی، لائبیریا اور سیرالیون بھر میں پھیل گیا. اس نے نائجیریا اور مالی میں دھاوا بولا اور ڈاکٹروں اور طبی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا. اس وائرس سے متاثرہ ایک تہائی سے زیادہ افراد بھی موت کے منہ میں چلے گئے. ایبولا مرض کی وجہ سے اب تک ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں. اس سے پہلے اس طرح کا ایبولا وائرس کبھی سامنے نہیں آیا. ڈاکٹر ٹام کینیون سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن میں سینٹر فار گلوبل ہیلتھ کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ افریقہ کے دیگر حصوں میں اس مرض کے پھیلنے سے روکنے پر بہت زیادہ آسانی سے قابو پایا گیا ہے. ان کے الفاظ ہیں،
The local public knows it's Ebola and takes measures to stop it. They stop touching sick people. They stop touching.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایبولا کا مرض ہے اور اسے روکنے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں. وہ اس سے متاثرہ افراد کو نہیں چھوتے. وہ اب مردہ افراد کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے اور انہیں احتیاط سے دفناتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ باقاعدگی سے بلیچ محلول سے دھوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نہیں چھوتے. اسی کی وجہ سے یہ وائرس پھیلنے سے رکے گا. لیکن مغربی افریقہ میں حتیٰ کے ڈاکٹرز بھی اس مرض کا شکار ہو گئے. ڈاکٹر لیزا نولن سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول میں مرض کی تشخیص کی ماہر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جنگوں کی وجہ سے اب لوگ باہر سے آنے والوں کے ساتھ کام کرنے سے یا مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے سے خوف زدہ ہیں.
There's lots of belief that it's a curse that a witch came and caused.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اس بارے میں بہت سے عقیدے پائے جاتے ہیں کہ یہ ایک بد دعا ہے, یعنی ایک چڑیل آئی تھی اور اس نے ایسا کیا, اسی کی وجہ سے یہ مرض لوگوں میں پھیل رہا ہے. وسطی افریقہ کے دہی علاقوں کے برعکس مغربی افریقہ کے لوگ سرحد کے آر پار اور دہی علاقوں سے گنجان آباد شہروں کی طرف آزادانہ نقل و حرکت کرتے ہیں. ڈاکٹر نولین کہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے اس مرض پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے. ان کے الفاظ ہیں,
So movement is actually a big problem in this outbreak and that people continue to move and continue to expose new populations.
وہ کہہ رہی ہیں کہ حقیقت میں اس مرض کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ نقل و حرکت اور نئی آبادیوں سے میل جول جاری رکھے ہوئے ہیں. جون میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے خبردار کیا کہ ایبولا وائرس کنٹرول سے باہر ہے. اگست میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے بین الاقوامی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا. اس کے بعد آخر کار امداد آنا شروع ہو گئی. امریکہ نے بھی تقریباً 3,000 فوجی لائبیریا بھیجے تاکہ صحت کے مراکز قائم کیے جائیں اور وہاں پر لوگوں کی دیکھ بھال ہو سکے. دیگر ملکوں اور اداروں نے حتیٰ کہ افراد نے بھی امداد بھیجی. ڈبلیو ایچ او کی چیف ڈاکٹر مارگریٹ چین کا کہنا ہے کہ دسمبر کے وسط تک کچھ علاقوں میں امید کی کرن نظر آئی, جبکہ کچھ دیگر علاقوں میں خاص طور پر سیرالون میں نئے کیسز سامنے آئے. ان کے الفاظ ہیں,
We must maintain our vigilance. Complacency would be our enemy. And in order to get it to zero,
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں غفلت ہماری دشمن ثابت ہوگی. اسے صفر کے درجے تک لانے کے لیے ہم کسی حد تک اسے روکنے میں کامیاب ثابت ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یہ اقدامات جاری رکھنا ہوں گے تاکہ اسے مکمل طور پر ختم کر سکیں. ایبولا کے تیز تر علاج معالجے اور ویکسینیشن کے باوجود اس مرض پر قابو پانے کے لیے جلد علاج اور بنیادی احتیاطی تدابیر ہی بہتر اقدام ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
صحت کے پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے. عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ ایچ آئی وی کا شوہر یا بیوی کو جو ایچ آئی وی پازیٹو نہ ہو اسے اینٹی ریٹرو وائرل دینے سے, چاہے اس کا امیون سسٹم کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو, اس بیماری کے انفیکشن سے بچایا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کے علاج سے ایچ آئی وی کو ایک دوسرے میں منتقل ہونے سے روکا جا سکتا ہے. یو این ایڈز کے ڈاکٹر برنارڈ شوارٹسلینڈر کہتے ہیں کہ اس وبا کو پھیلے 30 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں, اب اس طریقہ علاج سے امید کی ایک نئی کرن روشن ہوئی ہے.
I've been with AIDS since the very beginning and I have seen many of my close personal friends die because we had nothing.
وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی سے میں ایڈز کے لیے کام کرتا رہا ہوں اور میں نے اپنے بہت سے قریبی دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کے لیے کچھ کیا بھی جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس حالیہ پیش رفت سے میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت سے ایسے مؤثر ذرائع میں اثر ہو گئے ہیں جن سے ایچ آئی وی میں مبتلا لوگ اپنے پارٹنرز کو ایچ آئی وی سے بچا سکتے ہیں. اس طریقہ علاج کو اگر پریونشن کے طور پر استعمال کیا جائے تو ان کے وہ پارٹنرز جو ایچ آئی وی پازیٹو ہیں اپنے بارے میں بتانے سے گریز نہیں کریں گے. یو این ایڈز کے ڈائریکٹر شوارٹسلینڈر کہتے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت کے نئے رہنما اصولوں سے زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں.
We are very happy that these guidelines have been announced. They respond to the scientific evidence that has been.
وہ کہہ رہے تھے, ان رہنما اصولوں کے اعلان پر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. یہ سائنٹیفک تجربات کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ گزشتہ برسوں میں ہم نے جو نتائج حاصل کیے ہیں, اگر ایچ آئی وی پازیٹو کے پارٹنر کو اینٹی ویٹرو وائرل دوا دی جائے تو اس سے اس وائرس کی منتقلی کو روکا جا سکتا ہے. یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم تحقیق کا نتیجہ ہے. ڈاکٹر شوارٹ لینڈر کہتے ہیں کہ سب سہارن افریقہ میں زیادہ تر لوگ ایچ آئی وی ایڈز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں ایچ آئی وی ایڈز سے مرنے والوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے. یو این ایڈس کے عہدیدار اقرار کرتے ہیں کہ اس طریقہ علاج کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب بجٹ میں کٹوتیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت جو بھی اس سے انفیکٹڈ ہے اسے علاج کی ضرورت تو ہوگی، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ان کا امیون سسٹم بالکل جواب دے جائے، اگر ان کا علاج کیا جائے تو اس انفیکشن کو روکا جا سکتا ہے۔ ان رہنما اصولوں سے متعلق طبی امداد کی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے بھی اس کی تعریف کی ہے اور ان اصولوں کو اس وبا کو روکنے کے سلسلے میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے۔ صفیہ کاظم، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ لاہور کے انارکلی پلازا میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں اب تک 13 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں خاتون بھی شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس پر قابو پانے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ نجی ٹی وی چینل سمیت دیگر ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے سبب پلازا کی نچلی منزل میں لگی تھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری منزل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان میں پولیس نے 3 سال قبل ہونے والے وائس آف امریکہ کے ایک نمائندے کے قتل میں ملوث شدت پسند کمانڈر کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ایک اعلی پولیس افسر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے طالبان کمانڈر کو اس کے ساتھیوں کے ہمراہ حراست میں لینے کی تصدیق کی ہے۔ مردان ڈویژن کے ڈی آئی جی پولیس محمد سعید وزیر نے وائس آف امریکہ کے ڈیوا ریڈیو کو بتایا کہ پولیس نے طالبان کمانڈر عرفان خراسانی کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت صوبے خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ کے نزدیک سے گرفتار کیا۔ ڈی آئی جی کے مطابق پولیس کو ملزمان کی نقل و حرکت کے بارے میں خفیہ اطلاع ملی تھی، جس پر سڑک پر ناکہ لگا کر کاروائی کی گئی۔ سعید وزیر نے ڈیوا ریڈیو کو بتایا کہ گرفتار طالبان کمانڈر بھتہ خوری، اسکولوں اور سیکیورٹی اداروں پر حملوں اور صحافی مکرم خان عاطف کے قتل سمیت دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ مکرم خان عاطف وائس آف امریکہ کے ڈیوا ریڈیو سے منسلک تھے اور انہیں 17 جنوری 2012 کو ان کے آبائی قصبے شب قدر میں اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب وہ اپنے گھر کے نزدیک واقع ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ منگل کو طالبان عسکریت پسندوں نے قبائلی علاقے کے 2 پرائمری اسکولوں کو نشانہ بنایا ہے اور انہیں نظر آتش کر دیا۔ یہ واقعہ کرم ایجنسی میں پیش آیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
کرم ایجنسی میں شدت پسندوں نے 2 اسکول نظر آتش کر دیے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں مشتبہ شدت پسندوں نے 2 پرائمری اسکولوں کو آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ وسطی کرم کے علاقوں منڈان اور کنڈالی بابا میں رات دیر گئے شدت پسندوں نے 2 پرائمری اسکولوں کو آگ لگا دی، جس سے یہ عمارتیں مکمل طور پر جل گئی۔ اطلاعات کے مطابق واقعے کے بعد سیکورٹی فورسز اور مشتبہ شدت پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن اس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ کرم ایجنسی میں شدت پسند ماضی میں بھی پرتشدد کاروائیوں کے علاوہ اسکولوں کو نقصان پہنچاتے آئے ہیں۔ قبائلی انتظامیہ کے مطابق گزشتہ 5 برسوں کے دوران کرم ایجنسی میں 7 سے زائد سرکاری اسکولوں کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ شدت پسندوں کے خلاف وسطی کرم میں 2 سال سے آپریشن جاری ہے اور گزشتہ 1 ہفتے کے دوران یہاں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد شدت پسندوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہے۔ اسکولوں کو نظر آتش کرنے کا یہ واقعہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملے کے 2 ہفتوں بعد پیش آیا ہے۔ پشاور کے اسکول پر شدت پسندوں کے حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے خلاف کاروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں کی کسی بھی ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات مقررہ تاریخ سے 1 ہفتہ قبل ہی کر دی گئی تھی، جبکہ پنجاب کے علاوہ منگل کو وفاقی نظامت تعلیم کے تحت چلنے والے اسکولوں میں ان چھٹیوں میں 10 روز کی مزید توسیع کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اسی اثنا میں اسکولوں کی سیکورٹی کے بارے میں بھی حفاظتی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پشاور پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نجیب الرحمان نے وائس آف امریکہ کو اس بارے میں بتایا۔
پولیس کی یہ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جس میں اسپیشل برانچ کا نمائندہ بھی شامل ہے, اسکول مینجمنٹ کا نمائندہ بھی شامل ہے, پلس ہماری جو لوکل پولیس ہیں اسکولوں پر وزٹ کر رہی ہیں, تو اس میں جو ان کے سیکیورٹی ارینجمنٹ ان پلیس ہیں ان کو وہ چیک کرتے ہیں, پھر ان کی مرضی کے تحت اور جو بھی کیپیسٹی ہے جو ان کی ویلنیبلٹی ہے اس کے مطابق سیکیورٹی ایڈوائس جاری کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ ہم خود بھی کر رہے ہیں, ہم نے ان کی کلسٹرنگ کی ہے اور وہاں پہ ہم موبائل پیٹرولنگ کا بندوبست کریں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ جلدی ایس او ایس وہ سروس بھی لانچ ہوگی, جسٹ ون کلک یہ کریں گے اور متعلقہ تھانے میں جو ہے وہ الارم بیل جو ہے وہ رنگ کرے گی اور اسے رسپونڈ کرے گی پولیس کے حساب سے.
دریاسنا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان یونس خان نے منگل کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا دورہ کیا اور اپنے ساتھی کھلاڑیوں اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کی طرف سے اس واقعے پر تعزیت اور لواحقین سے یکجہتی کا اظہار کیا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلی کے مشیر قیصر بنگالی نے کہا ہے کہ بہت سے ممالک بلوچستان میں قدرتی وسائل کی دریافت میں دلچسپی لے رہے ہیں, ان میں تیل اور گیس کی دریافت بھی شامل ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے قدرتی وسائل کے بارے میں اظہار خیال کیا. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں ان کے انٹرویو کے چند اقتباسات.
اقتصادیات اور معیشت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں موجود معدنیات سے صحیح مہینوں میں فائدہ اٹھا کر ملک کے اس پسماندہ ترین صوبے کو خلیجی ممالک جیسا امیر علاقہ بنایا جا سکتا ہے. صوبائی وزیر اعلی کے مشیر برائے اقتصادی امور قیصر بنگالی کے مطابق بلوچستان میں 40 قسم کی مختلف معدنیات پائی جاتی ہیں جن میں بعض انتہائی قیمتی ہیں, لیکن ان کے بقول ان معدنی وسائل کو نکالنے کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچے کی عدم موجودگی اور بعض دیگر انتظامی معاملات کی وجہ سے ان سے فائدہ اٹھانے میں مشکلات درپیش ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا,
بلوچستان جو ہے ایک نیچرل ریسورس اکانومی ہے. بلوچستان کی معیشت کی جو بنیادیں ہیں وہ معدنیات پہ ہمیں رکھنی ہیں, اور ہم یہ کر لیں کامیابی سے تو بلوچستان اتنا ہی امیر ہوگا جتنا سعودی عرب یا اس جیسے ملک امیر ہے. 40 قسم کی منرلز ہے جو یہاں پر موجود ہے, کچھ تو اتنے قیمتی ہے کہ شاید ایک کلو کا $1,000,000 ملے گا. اب یہ ہے کہ اس میں دو مسائل ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف بیلچے لے کے زمین سے نکالنا ہے, اس کی پوری ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی باہر سے آئے گی.
ان کے بقول اس زمین میں بین الاقوامی کمپنیوں سے کیے جانے والے معاہدوں میں اس بات کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے کہ ان کا زیادہ فائدہ بلوچستان کو پہنچے نہ کہ کمپنیوں کو. قیصر بنگالی کا کہنا تھا کہ صوبے کا بڑا مسئلہ جہاں بنیادی ڈھانچے کا نہ ہونا ہے, وہیں تعلیم یافتہ اور ہنرمند افرادی قوت کی کمی بھی اس صورتحال کو مزید گمبھیر بنا رہی ہے.
دو بڑے مسئلے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو انفراسٹرکچر کے حساب سے سڑکیں نہیں ہیں, دوسرا تعلیم ہے. تعلیم پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے, اور تعلیم میں ہمیں روایتی طریقے کو چھوڑنا پڑے گا. 800 ایسے اسکول ہیں جس میں 10 سے زیادہ کمرے ہیں, ان میں سے 100 اسکول اگر ہم اپ گریڈ کر دیں اور اسی طرح بنا دیں, آس پاس کے گاؤں سے ٹرانسپورٹ دیں ان کو لائے لے جائیں, تو ہم 100,000 بچے اگر ہم اچھی تعلیم والے پیدا کر سکتے ہیں سال میں, تو 10 سال میں ہم نے 1,000,000 پیدا کیے. تو ہم اپنا اسکول کا نظام ٹھیک کر دیں تو 10 سال میں کم سے کم 100,000 ایسے بچے ہوں گے جو پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر کے بلوچستان کی جو ایک ریڑھ کی ہڈی بنیں گے. وہ
قیصر بنگالی کہتے ہیں کہ بے روزگاری کے باعث اکثر نوجوان شرپسند عناصر اور گروہوں کے علاقہ کار بن جاتے ہیں, لہذا صوبے میں لوگوں کو بڑے پیمانے پر روزگار فراہم کر کے دہشت گردی سے نمٹنے میں بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ سن 2009 میں جب انہوں نے منصب صدارت سنبھالا تھا اس وقت سے لے کر اب تک معیشت مضبوط ہوئی ہے, اور جب ان کی مدت صدارت کے 2 سال باقی رہ گئے ہیں تو وہ اپنی توجہ داخلی اور خارجہ امور سے متعلق طویل مدتی منصوبوں پر مرکوز کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ امریکی پبلک ریڈیو سے اپنے ایک انٹرویو میں صدر اوباما کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کے امکان کو رد نہیں کریں گے۔ انہوں نے میانمار اور تیونس جیسے ملکوں کا حوالہ دیا جہاں جمہوریت کو پنپنے کا موقع ملا ہے۔ اس بارے میں وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
صدر اوباما کا کہنا تھا کہ حالیہ ہفتوں کے دوران امیگریشن اور کیوبا سے متعلق اٹھائے گئے ان کے انتظامی اقدامات ان کی برسوں کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ سن 2014 پیش رفت حاصل کرنے والا سال ہوگا اور 6 سال تک منصب صدارت پر براجمان رہنے اور بہتر ہوتی معیشت کے بعد انہیں بالآخر یہ موقع ملا ہے کہ وہ مشکل امور سے نمٹ سکیں۔ صدر اوباما کا کہنا تھا
But at the end of 2014, I could look back and say we are as well positioned
تاہم سن 2014 کے اختتام پر میں مڑ کر دیکھتے ہوئے کہوں گا کہ معاشی اعتبار سے ہم پہلے کے مقابلے میں آج کہیں بہتر پوزیشن میں ہیں، اور یہ کہ دنیا میں امریکی قیادت کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ ہے، اور یہ اس حوالے سے بہت اطمینان بخش ہے کہ وہ بہت سا کام جو ہم نے کیا اس کے نتائج اب سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، اور اس سے مجھے اب موقع ملا ہے کہ میں دیگر سخت چیلنجوں پر توجہ مرکوز کر سکوں جن کے لیے میرے پاس پہلے وقت یا گنجائش نہیں تھی۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ وہ اب طویل مدتی منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ بہتر ہوتی معیشت سے ہر امریکی کا بہرہ مند ہونا اور بین الاقوامی محاذ پر۔
Even as we're managing ISIL and trying to roll them back and ultimately defeat them, even as we've been executing
حالانکہ ہم ISIL سے نمٹ رہے ہیں اور انہیں پیچھے دھکیلنے اور بالآخر شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں، گو کہ ہم ذمہ دارانہ طور پر افغانستان سے انخلا پر عمل درآمد کر رہے ہیں، تو کیوبا جیسے سفارتی اقدام ایسے ہیں جن کی پیروی کرنے کو میں یقینی بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی صدر کے لیے اپنی صدارت کے اواخر میں ایسا کرنا آنے والے صدر کے مقابلے میں آسان ہے۔ اس سوال پر کہ جب انہوں نے کیوبا کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں تو کیا وہ ایران میں سفارتخانہ کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو جواب میں صدر اوباما کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کا معاملہ مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹے سے ملک کے ساتھ جو ہمارے لیے کسی بڑے خطرے کا باعث نہ ہو، تو اس سے 50 سال تک ایک ہی طرح کی پالیسی روا رکھنے میں تبدیلی کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایک بڑا ملک ہے جو سرکاری سرپرستی میں دہشت گردی کرنے کی تاریخ رکھتا ہے اور جو جوہری بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کا انحصار ایک مصدقہ جوہری معاہدے پر ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پابندیاں اٹھائی جا سکتی ہیں اور ایران کو بین الاقوامی برادری میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب باتیں ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کی بنیاد بنے گی۔ امریکہ کے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات سن 1980 سے منقطع ہیں، جب ایرانی کارکنوں نے امریکی سفارتی عملے کو یرغمال بنایا تھا۔ امریکہ، برطانیہ، روس، چین، فرانس اور جرمنی ایران کے ساتھ ایک پرم جوہری پروگرام کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرم مقاصد کے لیے ہے۔ نومبر سن 2013 میں ایک عارضی معاہدہ طے ہونے کے باوجود دونوں فریق کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں، اور مذاکرات میں تقریباً 7 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ مسٹر اوباما نے جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے فروغ کے لیے میانمار، جسے برما بھی کہا جاتا ہے، اور تیونس کا حوالہ دیا جہاں اصلاحات ابھی جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسے ممالک ہیں جن کی ترقی میں امریکہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تاہم جہاں تک لیبیا، شام اور عراق کی تعمیر و ترقی کا تعلق ہے، تو مسٹر اوباما نے انہیں جنریشنل پروجیکٹس قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ان کی مدد کر سکتا ہے لیکن ان کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتا۔ روس اور یوکرین میں اس کے اقدامات کے بارے میں صدر اوباما کا کہنا تھا کہ پابندیوں کی وجہ سے روس کی معیشت سخت دباؤ میں ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لیبیا کی ٹی وی رپورٹوں کے مطابق سدرا کے بندرگاہ پر متعدد آئل ٹینکرز میں لگنے والی آگ کو پیر کے روز مقامی فائر فائٹرز نے بجھا دیا، لیکن دوسرے ٹینکوں میں اب بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ دارالحکومت طرابلس میں تبروک کی حکومت اور اسلام پسند ملیشیا اتحاد اسٹوریج ٹینکوں پر حملوں کا الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
اس آگ میں جسے خطے میں لیبیا کے آئل ٹرائنگل کے نام سے جانا جاتا ہے، تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور اس سے ماحولی نقصان کا اندیشہ ہے۔ لیبیا کی ٹی وی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مقامی فائر فائٹرز متعدد آئل اسٹوریج ٹینکوں کی آگ بجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن عرب ذرائع ابلاغ کی دوسری رپورٹوں میں بہت بڑی آگ کو دکھایا گیا ہے جو اب بھی چل رہی ہے۔ اس سے زہریلا سیاہ دھواں خارج ہو کر فضا میں پھیل رہا ہے۔ لیبیا کے عہدیداروں نے اٹلی سے اس آگ کو بجھانے میں مدد کی اپیل کی ہے، لیکن اٹلی کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ صرف اس صورت میں مدد کرے گا جب طرابلس میں اسلام پسند ملیشیا اتحاد اور تبروک میں حکومت کی وفادار فوجوں میں تشدد ختم ہو جائے گا۔ لیبیا کے تیل کے ماہر طارق ابراہیم نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ اس آگ سے ملک کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا کا اس سے 18 کروڑ ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ٹینکوں کی مرمت اور پھر سے بنانے میں کم از کم 3 برس لگ جائیں گے۔ سدرا اور قریبی بندرگاہ راس لانوف دونوں جگہ سے تیل کی برآمدات کو کئی ہفتوں پہلے اس وقت روک دیا گیا تھا جب طرابلس میں عمر الحسی کی خود اعلان کردہ حکومت نے تیل کی ان تنصیبات پر قبضہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ آگ اس وقت لگی جب گزشتہ ہفتے اسلام پسند فجر ملیشیا نے ان پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش میں سدرا پر راکٹ مارے۔ فجر ملیشیا کے ترجمان نے آگ لگانے کا الزام اپنے مخالفین پر لگایا ہے۔ ملیشیا کے ترجمان اسماعیل شکری نے یہ بھی کہا ہے کہ عبداللہ الثانی کی حکومت اور ریٹائرڈ ملٹری کمانڈر خلیفہ حفتار کے لڑاکا طیاروں نے پیر کے روز سدرا اور بنجاوات کی بندرگاہوں پر بم برسائے جس سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ نے ان کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ حالیہ دنوں میں جنرل حفتار کی وفادار فوجوں کے فائٹر جیٹ طیاروں نے متعدد ہدفوں پر حملے کیے جس میں مصراتہ ایئرپورٹ کا رن وے بھی شامل ہے جسے اواخر ہفتہ نشانہ بنایا گیا۔ حفتار کے ایک ترجمان نے کہا کہ ان حملوں کا مقصد اسلامک ملیشیا اتحاد کے فائٹر جیٹس کو پرواز سے روکنا تھا۔ لیبیا میں متعین اقوام متحدہ کے مشن یو این ایس ایم آئی ایل نے مصراتہ ایئرپورٹ پر حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے حالات اور بھی خراب ہوں گے جس کے نتیجے میں افراتفری اور باضابطہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ سال 2014، وہ نوجوان جو پاکستان کے لیے باعث فخر بنے، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ہر سال کی طرح سال 2014 بھی اپنے اختتام کے قریب ہے۔ یہ سال اپنے ساتھ جہاں کئی تلخ واقعات چھوڑے جا رہا ہے، وہیں پاکستان کو کئی کامیابیاں اور کامرانیاں بھی عطا ہوئیں۔ سال 2014 کے دوران پاکستان کے کئی نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کے باعث متعدد ایوارڈز اور اعزازات اپنے نام کیے ہیں، جس نے پاکستانی قوم کا سر دنیا بھر میں فخر سے بلند کیا ہے۔ امن کا نوبل ایوارڈ۔ پاکستان میں تعلیم کے لیے آواز اٹھانے والی کم عمر نوجوان طالبہ ملالہ یوسفزئی کو جہاں بین الاقوامی سطح پر خوب پذیرائی حاصل ہوئی ہے، وہیں سال 2014 کا امن نوبل انعام اپنے نام کر کے ملالہ نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ دنیا کا کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ایان قریشی۔ سال 2014 میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں دنیا کا کم عمر ترین پروفیشنل سرٹیفائیڈ ہونے کا اعزاز بھی 5 سالہ پاکستانی ایان قریشی کو حاصل ہوا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے ایان یہ اعزاز حاصل کر کے مائیکروسافٹ آپریٹنگ سسٹم کی پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے دنیا کے سب سے کم عمر ترین ایم سی پی ہو کر دنیا کو دنگ کر دیا۔
اس سے قبل یہ اعزاز پاکستانی کم عمر نوجوان عارفہ کریم اور عزیز عوان کو حاصل رہا ہے۔ نوشین حبیب کو ملا ایمی ایوارڈ۔ پاکستانی نوجوان جہاں دیگر شعبوں میں اپنی صلاحیتیں منوا رہے ہیں، وہیں میڈیا میں بھی نوجوان اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نوشین نے آؤٹ لاؤڈ ان پاکستان کے عنوان پر صوبہ سندھ کی کم عمر لڑکی زیادتی کا شکار کائنات سومرو کی آپبیتی پر دستاویزی فلم بنائی جو انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اس فلم پر نوشین کو ہالی ووڈ کے مشہور ایمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کامن ویلتھ مضمون نویسی کا ایوارڈ پاکستانی طالبہ کے نام۔ برطانیہ کے سالانہ مقابلہ مضمون نگاری سال 2014 کا ایوارڈ پاکستانی طالبہ رانیہ حسین کے نام رہا۔ ان کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ بکنگم پیلس میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں انہیں یہ ایوارڈ شہزادی کمیلا پارکر نے دیا۔ اس سے قبل دولت مشترکہ کے 44 ممالک کے 400 اسکولوں کے لگ بھگ 10,000 طالب علموں نے اس مقابلے میں حصہ لیا، جن میں رانیہ نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ تین پاکستانیوں کو ملا این پیس ایوارڈ۔ سال 2014 میں ایشیائی ممالک میں دیا جانے والا این پیس ایوارڈ کے لیے تین پاکستانی نوجوانوں کو چنا گیا، جن میں صوبہ سندھ کے ایک گاؤں میں تعلیم کے لیے کوشاں مونا پرکاش، دوسرا ایوارڈ نجی ٹی وی چینلز کی صحافی رابعہ بیگ جنہوں نے خواتین صحافیوں میں ایک مقام بنایا، جبکہ اسی طرز کا تیسرا ایوارڈ پاکستان کے شہر گلگت سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاہ زمان کو ان کی غیر سرکاری سطح پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں تعلیم کے ذریعے امن کو فروغ دینے پر دیا گیا۔ سترہ ممالک کے مابین مقابلہ ریاضی ننی پاکستانی کی جیت۔ پاکستان کی نوجوان لڑکیاں بھی ذہنی صلاحیتوں میں کسی سے پیچھے نہیں۔ سال 2014 میں پاکستان کے شہر سرگودا سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ ماہنور نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی کی طرف سے منعقدہ ریاضی کے عالمی مقابلے میں دوسرے ممالک کے طالب علموں کو پیچھے چھوڑ کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ ینگ ورلڈ سمٹ 2014 کا پہلا انعام۔ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں ہونے والی 2014 کی ینگ سمٹ میں نوجوان پاکستانی خضر عمران کو ان کی شمسی توانائی کے پروجیکٹ پر پہلے انعام کے لیے چنا گیا۔ خضر کو شمسی توانائی کے بہترین اور سستے استعمال کے آئیڈیاز پر بین الاقوامی سطح پر خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ جرمنی کا ریسرچ ایوارڈ دو نوجوانوں کے نام۔ سائنس کے شعبے میں بھی پاکستانی نوجوان کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ 2014 میں جرمنی میں ہونے والے تعلیم و تحقیق کے مقابلوں میں دو پاکستانیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سائنسی تحقیق پر گرین ٹیلنٹ ایوارڈ لینے والے ڈاکٹر سیف الرحمان اور اسد محمود کے نام نمایاں ہیں۔ یہ ایوارڈ ہر سال جرمنی کی حکومت کی طرف سے انٹرنیشنل گرین ٹیلنٹ ایوارڈ کے نام سے سائنسی سطح پر بہترین ریسرچ پیش کرنے والے نوجوانوں کو دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سائنس میلہ۔ لاس اینجلس میں منعقدہ سائنس و انجینئرنگ کے شعبے میں تین پاکستانی طالبات کو ان کے سائنسی پروجیکٹ پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے اس میلے میں پاکستانیوں نے ایوارڈ حاصل کر کے دنیا بھر میں نام پیدا کیا۔ عالمی اقتصادی فورم میں پاکستانی طالب علم گلوبل شیپر۔ نوجوان جہاں ملکی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں، وہیں بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والے عالمی اقتصادی فورم پر پہلی بار کم عمر پاکستانی نوجوان طالب علم عمیر انور جہانگیر کو بھی منتخب کیا گیا، جو دنیا بھر سے منتخب کیے گئے 50 ممالک کے طالب علموں میں شامل ہیں۔ اس فورم کا مقصد اپنی نئی سوچ میں سے دنیا کو ایک نئے زاویے سے روشناس کرانا ہے۔ سامعین، اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سنم ماروی، سیدھی سادی شخصیت والی بڑی گلوکارہ۔
ملا مار نہ میں کو جھڑی کو میں کو अपना यार मनावन दे।
वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक हालिया इंटरव्यू में राहत फतेह अली खान से जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान को किन किन आवाजों पर नाज करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले जो नाम लिया वो था सनम मारवी का। पंजाब के जितने भी बड़े और नामवर गुलकार हैं, उनका कहना है कि जाने आरिफाना कलाम में क्या कशिश है कि इसे सुनकर लोग खींचे चले आते हैं। ये आरिफाना या सूफियाना कलाम गाना भी सबके बस की बात नहीं। पाकिस्तान की एक और मायानाज गुलकारा आबिदा परवीन का तो ये भी कहना है कि आरिफाना कलाम के लिए शायद कुदरत खुसूसी तौर पर आवाजों को खुद तराशती है। इसमें कोई शक नहीं कि सूफियाना कलाम की मकबूलियत में उन गुलकारों का भी बड़ा अहम किरदार होता है जिन्होंने दिल की गहराइयों से इसे गाया और अनगिनत लोगों तक उसे पहुंचाया होता है। सनम मारवी का नाम भी इन्हीं गुलकारों में शामिल है। मारवी उन खुशनसीब गुलकारों में से एक हैं जिन्होंने उस्ताद फतेह अली खान से क्लासिकी मौसीकी सीखी, जबकि उस्ताद नवाज अली और उस्ताद मजीद खान सरंगी नवाज भी उनके उस्तादों में शामिल रहे। वो इंतहाई जज्ब, चाव और पुख्तगी के साथ शाह हुसैन, बुल्ले शाह, सचल सरमस्त, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, ख्वाजा गुलाम फरीद और सुल्तान बाहू जैसे पाए के सूफी शुरा का सूफियाना कलाम गाने में महारत रखती हैं। उनकी एक इनफरादी खसूसियत ये भी है कि उन्हें मस्कूरा शुरा का कलाम अजबर है। सनम मारवी इंतहाई सादा, घरेलू लेकिन पुरकशिश शख्सियत की मालिक हैं। उन्होंने खैरपुर नाथन शाह के एक घराने में आंख खोली, लेकिन शादी के बाद उन्हें सिंध से पंजाब की सरजमीन पर अपना बसेरा बनाना पड़ा। वसीम सिद्दीकी की कराची से भेजी गई इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इसके साथ ही हमारे इस न्यूज शो का वक्त अब खत्म हो रहा है। इसके एडिटर थे असद नजीर, प्रोड्यूसर थी शहनाज नफीस और इंजीनियर थी जहरा अबू जैद। और अब से कुछ देर बाद आप हमारा अदबी प्रोग्राम सुनेंगे, सदारंग, जो नशे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है। اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے، اس میں آپ شعر و شاعری کی باتیں سنتے ہیں، افسانے سنتے ہیں اور کچھ انٹرویوز بھی آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں جو علم و ادب کی شخصیات کے ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام چونکہ ریکارڈڈ ہوتا ہے اس لیے آپ اس میں ٹیلی فون کالز نہیں کر سکتے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اسد نذیر اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد۔ لیکن صدرنگ سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلٹن۔